حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في مقام آخر: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. اللہ کریم نے اس گئے گزرے دور میں جو انتہائی دینی پسماندگی کا دور ہے، ایک ایسا وقت جس میں نمازیں بغیر خشوع کے ہو گئی ہیں اور سجدے بے ذوق، جس میں عبادات رسوم بن گئی ہیں اور ایک رواج کی طرح اپنائی جاتی ہیں، اور ایسا بدنصیب عہد کہ جس میں کوئی عبادت کسی فرد کے عمل کو متاثر نہیں کرتی، حالانکہ عبادات کا سارا حاصل ہی اصلاح احوال ہے، اصلاح اعمال ہے. باہر لے جاؤ، آرام سے باہر لے جاؤ. عبادات کا حاصل ہی جیسا کہ اللہ کریم نے بتا دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ میں تمام عبادات آ جاتی ہیں، مالی، جانی، بدنی، روزہ، نماز. تو ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے کردار کی اصلاح ہوتی ہے. آخرت کا مدار کردار کی اصلاح پر ہے، عمل پر ہے. جو عمل ہم کرتے ہیں اس پر آخرت بھی اور دنیا بھی دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں، کہ دنیا میں بھی سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. لیکن عبادات براہ راست صرف عبادتیں آخرت حاصل نہیں کرتی، عبادت کا نتیجہ فوری ہے، اس پہ پھل لگتا ہے. یہ غلط محاورہ ہے کہ عبادت ادھاری مزدوری ہے، یہ ادھاری نہیں ہے، اس کی نقد اجرت ہے کہ ہر سجدہ، ہر تسبیح، ہر کلمہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے انسان کی عملی زندگی پر. ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں عبادات بہت ہوتی ہیں لیکن کردار پر متاثر نہیں ہے، وہ ان کا کوئی اثر ہمیں کردار پہ نہ. بے شمار لوگ حج کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بے شمار لوگ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، عملی زندگی کوئی قابل قدر نہیں ہوتی، بے شمار لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ عبادت کرتے ہی نہیں ان کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے سے کوئی عملی زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا تو جن لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہے ان کا حال کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں، نظام قدرت بھی ہے ایک، تلک الایام نداولها بین الناس. زمانے کی رفتار گاڑی کے پہیے کی طرح ہوتی ہے، جو چیز جو اس کا رخ اوپر جاتا ہے اسے نیچے آنا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. جس طرح ہر سورج غروب ہونے کے لیے طلوع ہوتا ہے، جس طرح ہر موسم چلے جانے کے لیے آتا ہے، جس طرح ہر رات کسی دن کی آمد کا پیش خیمہ بنتی ہے، اسی طرح حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں دوام اگر ہے تو اس کی ایک ذات کو ہے جس پر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں، جو سب پر تبدیلیاں وارد کرتا ہے لیکن اس کی ہستی، اس کی عظمت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جس کی شان ہر لمحے ایک نیا جلوہ، ایک نیا روپ دکھاتی ہے. حالات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو جن لوگوں کو توفیق ذکر نصیب ہوئی ہے اس عید میں, اور پھر حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقت اور آپ کی توجہ اور اس سلسلے عالی کی برکات نصیب ہوئی ہیں, یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے بارے دنیا میں سمجھا نہیں جا سکتا. ہمارے ایک پرانے ساتھی ہوتے تھے اس زمانے کے, جب حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ساتھ صرف تین چار پانچ ساتھی ہوتے تھے, خان زمان نام تھا ان کا, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بات ایک ہے, یہ جو محنت جو مزدوری کر رہے ہو اس کی سمجھ تب آئے گی جب قبر میں آپ کا سر وہ مٹی پہ رکھ کے چلے جائے, اس وقت تم اندازہ کرو گے کہ یہ ساری زندگی تمہیں کیا نصیب ہوتا رہا, یہاں اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے, اور ایک بات طے ہے, ہر بندہ باجدید مستامی نہیں بن جاتا, لیکن جو بھی سلسلہ عالی میں داخل ہوتا ہے اگر وہ دن میں 10 غلطیاں کرتا تھا تو 10 سے 9 پر آ ہی جاتا ہے. کم از کم عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے, ایمانیات درست ہو جاتے ہیں, اور رفتہ رفتہ اس کا سفر نیکی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اور یہی طریق ہے سنت الہی کا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. مومنین کا اللہ ساتھی ہے, دوست ہے, ولی ہے, اور انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. پھر بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن میں بہت جلدی تبدیلی آ جاتی ہے, سارے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے, یہ اس کا انعام ہے. اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ پانے کے بعد پھر کسی ذاتی مفاد کی لپیٹ میں آ گئے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے, اپنی رائے کو وزنی سمجھنے لگ گئے, اللہ کی گرفت بھی آ جاتی ہے, چونکہ بڑائی تو صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. تو وہ معاف ہی فرماتا رہے, لیکن اگر وہ رد کر دے تو ان بطش ربک لشدید, پھر اس کی گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے. اور تصوف اور تزکیہ باطن اور برکات نبوی کے حصول میں جس شخص کو یہ راستہ مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے, بشرطے کہ موت اللہ اسی پر نصیب کرے. لیکن اگر راستے میں گر جائے تو پھر اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں. جو اس عہد کو توڑتا ہے, فمن نقص فانما ينقص على نفسه, جو عہد کو توڑتا ہے اس نے گویا اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت توڑنا یا راستے سے ہٹ جانا یا اہل اللہ سے الگ ہو جانا یہ کفر تو نہیں ہے, لیکن مرتے کفر ہی پر ہیں, یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. جب یہ برکات انوارات سلب ہوتے ہیں تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے. ہر آدمی آخری دم تک اس آزمائش میں ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. دنیا آزمائش گاہ ہے, اس میں شیطان بھی موجود ہے. اپنا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے, چونکہ شیطانی وساوس قبول کرتا ہے, الا یہ کہ اللہ اسے تبدیل کر دے, نفس امارہ سے لوامہ بن جائے, یا اللہ یہ احسان فرما دے کہ وہ لوامہ سے بھی مطمئنہ بن جائے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اس زمانے میں درآمد و برآمد کا کاروبار تھا آپ کا, اور بحری جہاز اس زمانے میں آپ کے سامان کے آتے تھے اور تھوک بحری جہاز باہر جاتے تھے. تو ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو کسی نے یہ اطلاع دی کہ ہمارا جو جہاز آ رہا تھا سامان کا لدا ہوا وہ سمندر میں غرق ہو گیا. تو آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرما کر فرمایا الحمدللہ. کچھ ہی دیر گزری تھی تو پھر اطلاع آئی کہ نہیں جی وہ تو غلطی لگی تھی, وہ ڈوبنے والا جہاز تو کوئی اور تھا اور ہمارا جو جہاز ہے وہ بعافیت آ رہا ہے اور شام تک یا صبح تک کنارے لگ جائے گا. تو آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرما کر فرمایا الحمدللہ. تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ نے جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو فرمایا الحمدللہ, تو ہم نے سمجھا کہ آپ نے سفر کر لیا. پھر جہاز کی سلامتی کی خبر آئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو یہ دونوں طرح الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں باتوں میں آپ نے, یا تو چاہیے تھا کہ ڈوبنے پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, آپ نے فرمایا میں نے جہاز پر کچھ بھی نہیں پڑھا, مجھے جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل پر نگاہ کی کہ یہ اللہ کی طرف مصروف ہے یا جہاز کی جمع تفریق میں لگ گیا ہے کہ کیا نقصان ہوا کیا نفع ہوا. تو میں نے دیکھا میرا دل یاد الہی میں مستغرق ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب جہاز کے بچ جانے کی اطلاع آئی تو پھر میں نے اپنے قلب پر غور کیا کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے یا جہاز کی خوشی میں اس طرف مصروف ہو گیا ہے. تو میں نے دیکھا میرا قلب میرے رب کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. دنیا میں دنیا کے کام کرنا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہی اسلام ہے. عبادات اسلام کی تیاری اور تمہید اور توفیق کا کام دیتی ہیں کہ عبادت کرنے والے کو عمل کی توفیق کرنا ہو. حالات نے کروٹ لی, عالم اسلام جہاں بھی دیکھو کفار کے غیظ و غضب کا نشانہ ہے مسلمان. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور دعائیں اثر پیدا نہیں کر رہی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے سبب کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زبانیں مسلمان ہیں, ہمارے دلوں نے کفر کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا. ہم زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, لیکن دنیا میں نصف سو سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں, کسی ریاست کا قانون اسلامی نہیں ہے. کوئی ریاست ایسی نہیں جو سود نہ کھاتی ہو, جس نے سودی نظام بند کر لیا ہو. کوئی ریاست ایسی نہیں جہاں شرعی حدود لاگو ہوں. ہم نے اپنی زندگی سے, جبکہ اسلام نامی عمل کا ہے, اور ہم نے عملی زندگی سے اسلام کو سیاسیات سے, عدالتوں سے, تعلیم و تعلم سے, کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان قوم کے مدارس میں دین نہیں پڑھایا جاتا, دین کے لیے الگ الگ مدرسہ بنا. اقوام عالم اپنی ذات, اپنی قوم, اپنے ملک, اپنے عقیدے کو بنیادی اولیت دیتی ہیں, اور اس کے بعد بچے کو الف بے جیم پڑھاتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں سرے سے نظریے کو تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور یہ تو الحمدللہ کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں, اور اللہ نے دین کو قائم رکھنا ہے انہیں اس بات کا سبب بنا دیا, ورنہ ہمارا ملکی نظام تعلیم کسی کو کلمہ شہادت بھی نہیں بتاتا. تو ہمارے کردار کی یہ دو رنگی جو ہے, اس نے ہماری دعاؤں کو بھی اثر کر دیا. اب آپ بھیڑوں کے چھتے میں جا گھسیں گے تو بھیڑیں تو کاٹیں گے. ہم نے عملی زندگی میں کفار کی پیروی اختیار کر لی تو جوتے تو پڑیں گے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سارے نظام آئے زندگی کافروں کی غلامی میں ہوں, کافروں کے طریقے سے ہوں, اور شریعت کے خلاف ہوں, اور ہم کافروں میں گھل مل جانا چاہتے ہوں اپنے اسلام سمیت, اور ہمیں وہاں وہ ہم پر پھول برسائیں. پھول تو نہیں برسیں گے, کہ یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے, اس میں جو سر دے گا اسے بھیڑیں ہی کاٹیں گی, اس پر پھول نہیں برسیں گے. تو یہ جو کچھ آج عالم اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے کفر کو عملی زندگی میں داخل کر لیا ہے. روزمرہ کے معمولات سے لے کر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عموماً افراد پر نہیں ہوتے, اقوام پہ ہوتے ہیں. اور اقوام کا حال اگر مسلمان کو آپ ایک قوم کہیں تو بھی دیکھ لیں, اور اگر مختلف ممالک کے حساب سے آپ مختلف قومیں بانٹیں, قبائل و شعوب بانٹیں, تو بھی دیکھ لیں کہ 56 کے قریب اسلامی ریاستوں میں سرکاری جو نظام ہے, حکومت بنانے کا, حکومت چلانے کا, عدل کا, معیشت کا, سیاست کا, سارا کافرانہ. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم خود کافروں کی کھو میں یا اس کی گھر میں گھسے ہوئے ہیں, اور بھیڑوں کے چھتے میں ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے یا سر ڈالا ہوا ہے, اور بھیڑیں ہمیں کاٹ رہی ہیں. اب اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ان سے بچا جائے, ان کا مقابلہ کیا جائے, لیکن کیا سر وہاں سے نکالا نہ جائے, یہ علاج نہیں ہے؟ یعنی یہ علاج تو ہے کہ وہ کاٹ رہی ہیں, ہم بھی مقابلہ کریں, جہاد کریں, دعا کریں, مالی بدنی جانی جو بھی مدد ہو سکے مجاہدین کی کریں, یہ تو درست ہے. لیکن کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خلافت اسلامیہ افغانستان کی طرح ہم اپنا سر تو باہر کھینچ لیں؟ دنیا میں صرف ایک چھوٹی سی چند سالہ ریاست خلافت اسلامیہ افغانستان ہے جس نے خلافت زندہ کی, امیر المومنین بنایا, اور جس نے اپنا آئین قرآن کو قرار دیا کہ جو کتاب اللہ اور جو سنت میں, وہی ملک کا قانون ہے, وہی آئین ہے, وہی دستور. کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ آج کافر بھی کہتا ہے کہ اگر پاکستانی میرا ساتھ نہ دیتے تو میں یہ خلافت اسلامیہ تباہ نہیں کر سکتا. یعنی جب امریکہ ہمارے اس کردار کا گواہ ہے تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کیا فرماتا ہوگا؟ ہماری دعائیں کہاں جائیں, کیا اثر ہوگا ان میں؟ اگرچہ قوم کا ایک ایک فرد ان کے درد میں شریک تھا, لاکھوں لوگ یہاں سے جا کر شہید ہوئے, اور لاکھوں ہوں گے اور ہو رہے ہیں, لوگوں نے جان مال سے مدد کی اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن بحیثیت قوم تو ہم نے ان کی مخالفت کی اور ان کی تباہی کا سبب بنے. جو تباہی ان کی نہیں ہے, تباہی انشاءاللہ کفر کا مقدر ہے, اور میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا اور آج بھی میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کی جنگ ہوائی جہازوں اور بموں کی جنگ نہیں تھی. جب یہ جہاز ختم ہو جائیں گے, زمین پر امریکی فوجیں اتریں گی, جنگ تب شروع ہوگی, اور جب سے انہوں نے زمین پہ قدم رکھا ہے تب سے جنگ شروع ہے اور اپنے پورے جوبن پر ہے اور لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ فتح تک چلتی رہے گی. عراق پر حملے کا سبب کچھ بھی ہو, اس کی بنیاد کافرانہ معیشت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عراقی صدر صدام حسین کوئی بڑا مولوی یا عالم یا بڑی دینی شخصیت ہے. ایک بات ہے کہ اس نے اپنے ملک کو صفر سے حاصل کیا اور دنیا کے ممالک میں سب سے چوٹی پر لے گیا. دنیا کا واحد ملک ہے جس میں بجلی کا بل نہیں آتا, جس میں لوکل ملک کے اندر ٹیلی فون کا بل نہیں ہوتا, جس میں گریجویشن تک تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں علاج معالجہ مفت ہے, اور جس میں بے روزگاروں کو گھروں تک راشن پہنچایا جاتا ہے. دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں ہر مفلس یا بے روزگار کو مانگنا نہیں پڑتا, بلکہ حکومت راشن ان کے گھر تک پہنچاتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس انتہائی جنگ کے حال میں بھی راشن کے قافلے مختلف شہروں کو جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, تقسیم ہو رہے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے نام پر جہاد انہوں نے ماٹو بنا لیا ہے اور رات دن اس میں مصروف ہیں, اور اس یقین کے ساتھ مصروف ہیں کہ کافر کی غلامی نہیں کریں گے, شہید ہو جائیں گے یا اپنا ملک قائم رکھیں گے. مثال میں انہوں نے ہم سب کے لیے ایک بڑی روشن مثال قائم کی تھی, طالبان نے بھی, طالبان کے پاس کمی یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، وہ چونکہ ایک سیٹل کنٹری ہے اور ان کے پاس ایک باقاعدہ فوج ہے، وہ اس انداز سے لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے باوجود آج تک کسی ایک قصبے پر بھی امریکی قبضہ نہیں کر سکے، روز فتح کی خبریں دیتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے گاؤں پر قابض نہیں ہو سکے، اور وہ گاؤں کے دیہاتی بھی مقابلہ کرتے ہیں، چونکہ اس ملک کا ہر شہری سپاہی ہے، اس نے ہر بندے کو تربیت بھی دی ہے اور سرکاری اسلحہ بھی ہر بندے کو دیا گیا ہے، آج نہیں آج سے 10-12 سال پہلے سے ہر بندے کو اجازت تھی کہ وہ اسلحہ بھی رکھے اور اسلحے کی تربیت بھی حاصل کرے، تو الحمدللہ وہ لڑ رہے ہیں، ہمارے دل تو ان کے ساتھ ہیں، وہ کوفیوں کے بارے ہی کہا گیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ اہل کوفہ کے دل تو حسین کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی عالم یہ ہے کہ ہمارے دل تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں امریکہ کے خلاف نیام سے باہر نہیں آ سکتے، اور ہم کو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہماری پوری حکومت اور اپوزیشن نے مل کر 6 دن بحث کرنے کے بعد، افسوس اور مذمت ان دو لفظوں پر 6 دن بحث ہوتی رہی اور 6ٹے دن فیصلہ ہوا کہ ہمیں جنگ پر افسوس ہے، ہم مذمت نہیں کر سکتے، یہ ہماری تلواروں کی تیزی اور چمک کا یہ عالم ہے، لیکن جہاں تک اللہ کریم نے مجھے سمجھ دی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بے نتیجہ جنگ ہے، ظالمانہ جنگ ہے، قتل و غارت گری ہے، لیکن اس میں امریکہ بھی اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ جنگ ایک بے نتیجہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس کا رد عمل اسے بھی بھگتنا پڑے گا، اس پر بھی معاشی اثرات مرتب ہوں گے، اور این ممکن ہے کہ اس کی ریاستیں بھی اب علیحدہ ہونے کا سوچنے لگیں، کیونکہ جب تک میز پر کھانا ہوتا ہے تو مل بیٹھ کر کھانے کی باتیں سب کرتے ہیں، لیکن جب میزیں خالی ہو جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جیب سے نکال کر بانٹو تو پھر بانٹنے والے کم ہوتے ہیں، امریکہ پر بھی اس ساری جنگ کا ایک اثر یہ بھی آئے گا کہ معاشی طور پر دیوالیہ ہو کر جب وہ دوسری ریاستوں پہ سب پہ بوجھ پڑے گا کہ اب یہ سب بوجھ بانٹو، تو شاید کسی کی رگ حمیت نہ پھڑکے، لیکن وہ جو پیسے کا لالچ ہے وہ اپنی جیب سے دینے کی بجائے اب امریکہ کی ریاستیں بھی الگ ہونے لگیں گی، اور روس کی طرح امریکہ کا سپر پاور کا زوم بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اس جنگ کا جو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ وہ یہی ہوگا کہ طاقت کا توازن پھر نئے سرے سے قائم ہوگا، اور امریکہ جو روئے زمین کا ایک پولیس مین کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا یہ تھانے داری اس سے انشاءاللہ چھن جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جنگ شروع ہوگی، یہ گرد بیٹھ جائے گی، یہ اپنے نتائج دنیا کو دکھائے گی، اس کے بعد پھر ایک موومنٹ اٹھے گی اسلام کے حق میں، اور پھر جنگ شروع ہوگی، اور وہ بڑھتے بڑھتے غزوہ الہند پر منتج ہوگی، اس میں بے شمار مسلمان بھی شہید ہوں گے لیکن بہت زیادہ نقصان کفار کا ہوگا، بے شمار کفار قتل ہوں گے اور مغلوب ہوں گے، اور پورا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور اسلام روئے زمین پر پھیلے گا۔ میں پرسوں ایک بزرگ کا کالم پڑھ رہا تھا، ان کے خیال کے مطابق ظہور مہدی کا وقت آ گیا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا اس جنگ کے نتیجے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بے شمار کتابوں کے احادیث کے پیشگوئیوں کے حوالے انہوں نے دیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں غلطی لگ رہی ہے، ابھی غزوۃ الہند باقی ہے، آیائے اسلام غزوۃ الہند سے ہوگا، اس کے بعد جب وقت گزرنے کے بعد پھر وہ جب کمی آئے گی تو پھر ظہور مادی کا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا، ابھی اس تاریکی میں اس شب میں جو سورج طلوع ہوگا وہ غزوۃ الہند کا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکہ عراق جنگ یا خلیج کی جنگ جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑے گی، یہ بے نتیجہ جنگ ختم ہو جائے گی، امریکی اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکیں گے، امریکیوں کو اس کا بہت بڑا دھچکا لگے گا اور امریکہ خود ٹوٹے گا۔ اس کے بعد جو نئے توازن بنیں گے، طاقت کے نئے نئے دائرے بنیں گے، نئی نئی سوچیں آئیں گی، نئے ملک آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اس ہنگامے میں ایک تحریک وطن عزیز سے اٹھے گی جو احیاء اسلام کی ہوگی، اور اسے پھر کافر طاقتوں کا کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ بے شمار لوگ شامل ہوں گے، اور وہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے غزوہ تل ہند پر منتج ہوگا۔ اب اس وقت تک ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو شخص خلوص نیت سے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں اسی کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کو بھی اس میں شامل رکھے۔ اہل اللہ کے مشاہدات اور مکاشفات کے بارے ایک کتاب لائبریری میں تھی، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، التعرف فی مقامات اہل تصوف، معروف کتاب ہے، التعرف فی مقامات اہل تصوف، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو کوئی شخص کفن چور تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر جنازہ اس لیے پڑھتا کہ میت کا کفن دیکھ لیتا کہ اگر کچھ قیمتی کپڑے کا یا ہے اچھا ہے نیا ہے تو اس کے لیے تکلف کیا جائے، اور اگر ویسے ہی بیکار سا ہے تو اس کے لیے قبر نہ کھود دی جائے، تو وہ بھی جنازے میں شامل تھا۔ تو رات کو اس نے ان کی قبر میں سوراخ لگایا۔ اب قدرت باری ہے کہ جب وہ، اس کا تو خیال تھا کہ وہ یہ کفن چور سوراخ لگاتے تھے اس میں گھس کر میت سے کفن کھینچ لیتے تھے، تو اس نے جب سر آگے ڈالا تو اس پر برزخ منکشف ہو گیا، بجائے میت نظر آنے کے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کھلی جگہ ہے اور ایک سبزہ زار ہے اور اس میں ایک بارادری سی بنی ہوئی ہے اور بڑے پھول ہیں ارد گرد، اور پیچھے بڑا محل ہے کوئی، اور خادم نوکر چاکر ہیں، اور اس بارادری میں کوئی خاتون بیٹھی تلاوت کر رہی ہے، تو وہ بھی کفن چور تھا، ان کے بھی دل مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جا کر دیکھیں صحیح میں کہاں گھسا، تو جب گیا تو دیکھتے کہ وہی خاتون ہے جس کا جنازہ پڑا، تو انہوں نے قرآن حکیم سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے کہا کہ بے وقوف تو کہاں پھر رہا ہے، میرے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو جنتی ہے، تجھے اس نے بخش دیا اور تو کفن چراتا پھرتا۔ اس نے کہا جی یہ نئی بات آپ کر رہی ہیں، مجھے اللہ نے کیسے بخش دیا، میں تو بے عمل آدمی ہوں، میں نے تو کوئی وضو بھی نہیں کیا تھا، میں نے جنازہ پڑھا تھا، میں تو ویسے کفن چوری کے لیے وہاں گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے جب میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اس نے مجھے فرمایا کہ بی بی جتنے لوگ تیرے جنازے میں شامل ہوئے میں نے وہ بھی بخش دیے، نہ صرف تجھے بخشا بلکہ جتنے تیرے جنازے میں شامل تھے میں نے انہیں بھی بخش دیا، اور میں تو میرے جنازے میں کھڑا تھا، اللہ نے تو تجھے بخش دیا۔ ویسے کھڑا ہو گیا تھا، میرا تو وضو بھی نہیں تھا، میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، میں تو کھڑا ہو گیا تھا کہ کفن دے۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تو ویسے کھڑا ہے، یا اللہ نے تو سیدھی سی بات کہی ہے مجھے کہ جتنے لوگ جنازے میں تھے میں نے بخش دیے، تو ان لوگوں میں موجود تھا، بات ختم ہو گئی، اور اس کا مشاہدہ بند ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وہی سامنے میت پڑی ہے، کفن ہے اور کفن پر ہاتھ ہے، تو روتا ہوا باہر آ گیا، اور پھر معروف ولی اللہ ہوا، زندگی بدل گئی۔ تو وہ ایسا قادر ہے کہ ضروری نہیں انہی کو بخشے جو اس جہاد میں شریک ہوں گے، جو آج سے اس نیت سے کام شروع کر دیں گے وہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ میں ہر ذکر کے ساتھ صبح شام یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس میں شامل ہونے کی، اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا کر، اور اسلام کی فتح دیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ قبر میں کسی قبر پر کسی نے جا کر بتایا تو وہ کیفیت اور ہوگی، یہاں دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ لیکن دعا دعا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ہوگا کیا یہ اس کے دست قدرت میں اور اس کے علم میں. ایک بات یقینی ہے کہ جو خلوص نیت سے اپنے آپ کو اسی فوج کا رکن سمجھے اسے اللہ محروم نہیں کرے گا. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ نہ صرف غزوہ الہند بلکہ ظہور مہدی کے وقت بھی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ نقش بندی ویسی موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی شریک جہاد ہوں گے. تو غزوہ الہند تو درمیان کی ایک منزل ہے، احیاء اسلام اس سے ہوگا، پھر اس کے بعد وقت آئے گا کہ جب پھر روبہ زوال ہوگا، بے عملی بڑھے گی، تو پھر ظہور مہدی ہوگا اور نزول عیسیٰ ہوگا. چونکہ ابھی تک وہ نشانیاں، وہ چیزیں جو بہت سی حدیث شریف میں مذکور ہیں، ان کا ظہور بھی نہیں ہوا. اور پھر غزوہ الہند ایک درمیانی منزل ہے احیاء اسلام کی. اگر یہ 1500 سال بعد یا حضور علیہ السلام کے 1600 سال بعد یا کب ہوتا ہے، تو پھر ظہور مادی کے لیے کتنا وقفہ چاہیے ہوگا، یہ اس کا اپنا نظام ہے، وہ خود جانتا ہے، نہ میرے علم میں ہے نہ آپ کے علم میں ہے. ایک بات طے ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مجاہد غزوہ الہند میں شریک ہوں گے، فاتح ہوں گے، اسلامی انقلاب کا سبب بنیں گے. ابھی سعادت بزور بازو نیستان بخشد خدائے بخشندہ، یہ نعمتیں ہیلوں حوالوں سے طاقت سے نہیں چھینی جا سکتی، یہ وہ خود دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے خلوص سے محنت کریں، ذکر کی پابندی کریں، عبادات کی باقاعدگی اور پابندی کریں، ذکر پہ محنت کریں، اور اسے وسعت دینے میں، اس کو بڑھانے میں، لوگوں کو اس سے آشنا کرنے میں اپنی پوری قوت صرف کریں، اور اس خلوص سے کریں کہ گویا آپ غزوہ الہند کی فوج بھرتی کر رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہے، نہ آل اخوان کا، نہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا، کسی ایک بندے کو خدا بنانا، بلکہ بندوں کو نقلی خداؤں سے چھڑانا مقصد ہے، بندوں کو اللہ سے آشنا کرنا مقصد ہے. اور میں تمام مجازین کو بھی یہ گزارش کروں گا، اور تمام ذمہ دار جو آل اخوان کے ہیں، عمرا عزلی ہیں یا وسوائی ہیں، کہ آپ لوگ اس بات پہ کیوں رہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور میں بات کروں گا؟ کیا آپ لوگوں نے مجھے کو فوق الفطرت سمجھا ہوا ہے؟ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ کام نہیں چلے گا، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی خلوص نیت سے ارادہ کر لے گا بات کرنے کا، کام کرنے کا، وہ دیکھے گا کہ میری باتیں اس کی زبان پر آ جائیں گی. جو باتیں وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، وہ باتیں اللہ اسی کی زبان سے کہلوا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پورے خلوص کے ساتھ اٹھ کر کھڑا تو ہو. لہذا میری تمام ذمہ داران سے گزارش ہے کہ آپ کام کریں اور کر کے دیکھیں کتنا ہوتا ہے. اہل اللہ میں اللہ کریم عجیب قسم کی استعداد رکھتا ہوتا ہے، اور صوفیاء میں ایک درجہ ہوتا ہے کثرت امثال. وجود ذاتی کہیں بھی ہو، وجود مثالی بے شمار جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں، اور خارج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وجود نہیں ہوتے. دراصل ان کی توجہ القاء انوارات قلب ہوتے ہیں، اور اس آئینے میں جس طرح صورت نظر آتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شیخ پاس ہے، حالانکہ انوارات آ رہے تھے. اور اسے تعدد امثال یا کثرت امثال کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں. اللہ کریم جب کسی کو یہ قوت دیتا ہے تو اس کا ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہوتا، وہ وہیں سے بیٹھ کر ہر جگہ کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ کرنے والے موجود ہوں، کوئی ایسا دل ہو جو وہ توجہ حاصل کر سکے، کوئی ایسا ارادہ ہو جو وہ برکات حاصل کر سکے، کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی ذات ہو جو ان برکات کو سمیٹ سکے, تو وہ ایک مرکز سے رہ کر روئے زمین پر کام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ. اس لیے آپ پورے عزم, پورے حوصلے اور پوری ہمت کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائیں. یاد رکھیں, اگر اللہ اللہ نہ رہی تو کچھ باقی نہیں بچے گا. اللہ اللہ کو قائم رکھنے کے لیے فرائض کی ادائیگی فرض ہے اور نوافل کا درجہ نوافل کا ہے. حلال کھانا شرط ہے, الا یہ کہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے. جہاں تک آپ کا اختیار ہے کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ مرغن اور اچھا ہی کھایا جائے, سوکھا روکھا سوکھا کھا لیں جو حلال ہے, اس کی قوت اس مرغن سے زیادہ ہوتی ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا, صحیح سچا اور کھرا رکھیں اور اللہ کے لیے محنت کریں. مت دیکھیں ایک دوسرے کی طرف کہ وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا, وہ کرے گا تو یہ ہوگا. جو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کرے گا وہ کرے گا, ان میں کوئی بھی نہیں کرتا. کام کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے حصے کا کروں, اب دوسرے کی دیکھی جائے گا, اللہ اسے بھی توفیق دے, میں تو اپنے حصے کا کر گزروں. اس کی مثال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی, جب انہیں کہا گیا کہ آپ فرزن فرزن ہر ایک کو اس طرح سے باز پوست کرتے ہیں, لیکن ذمہ دار ہیں, ان پر اعتماد نہیں کرتے. تو فرمایا اچھا, وزیر سے کہا کہ میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں, تم اعلان کر دو تمام اہل دربار کو اور عمراء کو, صرف کہو کہ یہ جو شاہی حوض ہے اس میں سے پانی نکال دیا گیا ہے, یہ جو سین میں ہے, اور صبح اس میں دودھ ہونا چاہیے. ہر وزیر اور ہر امیر اور ہر جرنیل ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں رات کو ڈالے گا. صبح دیکھا تو حوض خالی تھا. ہر ایک اس بات پر رہا کہ میرا ایک گلاس نہ ڈالنے سے کیا ہوگا, باقیوں نے ڈال دیا ہوگا, بھر گیا ہوگا, اور سارے اسی پر سوئے رہے کہ بعد ہی رات کو اٹھ کر کون جائے, نہ وزیر صاحبان اٹھے نہ جرنیل صاحبان اٹھے. اور ہر ایک اس پر رہا کہ میرے ایک گلاس کے نہ ڈالنے سے کیا ہوگا. تو صبح حوض خالی تھا, تو بادشاہ نے اسے کہا دیکھ لو, جب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوا. تو ہم بھی جب بات کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا, تو بات نہیں ہوتی, کوئی بھی نہیں کرتا. لہذا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خادم ہے بارگاہ رسالت کا, ہم میں سے ہر ایک طالب ہے مرضیات باری کا, ہم میں سے ہر ایک سپاہی ہے اللہ کی فوج کا. ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے جتنی اس سے ہو سکتی ہے, آگے اس کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئی ہمت کے ساتھ, اس لیے کہ جب کام ہونے کا وقت آتا ہے تو رکاوٹیں بھی بڑھتی ہیں. یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, عارضی اور وقتی, یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ کوئی بہت بڑی کامیابی قریب ہے, جس کے لیے شیطان اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کامیابی سے روکا جائے. اس لیے ایسے حادثات سے بددل ہونے کی بجائے اس خوشخبری پہ نگاہ رکھنی چاہیے, اور وہ انعام اور وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیے جس سے روکنے کے لیے یہ ساری بدماشیاں شیطان پھیلاتا ہے. اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ, حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے سکھائے ہوئے لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے اور چھپے, کتابوں میں چھپے اور اس زمانے کی دنیا میں پھیلے, وہی لوگ تھے جو ان سے اللہ اللہ سیکھ کر گئے تھے یہ جب بھی. لیکن ان کفر کے فتووں نے کیا بگاڑا؟ وہی مجدد الافثانی تھا جس نے اکبری سجدوں سے اہل ہند کو نجات دلوائی اور جہانگیر کو سجدے سے تائب کروایا, اور لوگوں کی انسان کے سامنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے جان چھوٹ گئی. لیکن وہ جو فتوے تھے ان کا مقصد شیطان کا یہ تھا کہ انہیں اس عظیم کام سے روکا جائے. نہیں روک سکا, جو ہونا تھا وہ ہوا, جو سعادت ان کے حصے میں تھی انہیں نصیب ہوئی, جو عظمت من جانب اللہ انہیں عطا ہونی تھی وہ ہوئی, شیطان نہیں روک سکا. کانا قید الشیطان ضعیفہ, اس کے سارے مکر بے جان اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں. فقط اعتماد اللہ کی اور اپنے عزم کی اور اپنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دے. بندے کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان, میرے بندوں پر تیری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. بات ختم. جب میت باری حاصل ہے تو اس میں ڈر کی اندیشے کی فکر کی کیا بات ہے. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آنا جانا مل بیٹھنا اسے ایک رسم مت جانو, یہ بہت قیمتی ہے, یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. اللہ کریم نے ایسے اسباب بنا دیے ہیں کہ اس دارالعرفان سے, اسی مسجد سے روئے زمین پہ ذکر ہوتا ہے صبح شام. دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگ اسی سے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں, آپ کی یہ تقریریں سنتے ہیں, آپ کے یہ سارے بیان جاتے ہیں. اور ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے غزوہ الہند کی. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کام کریں اور شیطان چھوڑ دیں, وہ تو نہیں چھوڑے گا. اسے آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں, دفع کریں جو وہ کرتا ہے, اللہ اس سے نبٹ لے گا. اگر کسی کے گھر جائیں اور اس کا کتا بھونکنے کاٹنے کو دوڑے تو کیا آپ کتے سے الجھیں گے یا مالک کو بلائیں گے؟ میرا خیال ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ مالک سے کہا جائے, اس کی جھڑک پہ وہ رک جاتا ہے. اور کتے سے الجھ کر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, کپڑے پھاڑ دے گا, ہاتھ پاؤں کاٹ کھائے گا. یہ اللہ کریم کا کتا ہے, اسی سے بات کیا کرو کہ اللہ اس اپنے کتے سے ہمیں بچا. اور اس نے ذمہ لیا ہے کہ انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان, میرے بندوں کو تو نہیں کاٹ سکے گا, تیری تدبیر ان پر کارگر نہیں ہوگی. لہذا کسی گھبراہٹ کی, کسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. من جانب اللہ چیزیں آتی ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں. اور میں دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں, خواہ مخواہ فیل ہوں گے, ہمارے امتحان نہ لے, ہمارا بھرم رہنے دے. ہم میں اتنی قوت نہیں ہے جو تیرے بندوں میں ہونی چاہیے, ہم کمزور ہیں. لیکن یہ سارے پروسیس ایک عمل کا حصہ ہے, اور یہ کسی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی نعمت عظمیٰ ملنے والی ہے جس سے روکنے کے لیے شیطان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. تو چیزوں کے تاریک پہلو کی طرف دیکھنے کی بجائے ان کے روشن پہلو کی طرف دیکھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ کریم آپ سب کو ہمت دے, توفیق عمل دے. اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں, میری آرزو بھی ہے کہ اگلے اجتماع پر نظر آئے کہ ساتھیوں نے اجتماع سے واپس جا کر کام کیا تھا, اس لیے اگلے مہینے کا اجتماع جو ہے وہ نتائج لائے. ایک بندے کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا, ایک بندے کو ساتھ نہیں. آپ کسی سے بات کر کے تو دیکھیں, اب تو لوگوں کے دل منتظر ہیں کہ کوئی انہیں دعوت تو دے. یہ وقت کی بات ہوتی ہے, وقت ایسا آ گیا, قدرت کی طرف سے اس انقلاب کی تیاری کا وقت آ گیا. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں, وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا. کوئی ساتھی ظاہری بیت والے ہیں تو بلا لیں, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں.